الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. پچھلی نشست میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دعوت جب کوئی عالم لے کر اٹھتا ہے تو پچھلے 14 صدیوں کی تاریخ سے بتا رہی ہے کہ اس میں بعض اوقات حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. عالم کی دعوت کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس کو کیا پیغام پہنچانا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، وہ ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے. یہ اب دعوت کے کچھ حدود ہیں جن کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس لیے ضروری ہوا کہ 14-15 صدیوں میں یہ کام آج نہیں ہونے جا رہا. ہمارے علماء یہ کام کرتے رہے ہیں، دین کی دعوت بھی پیش کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کرتے رہے ہیں. یہ ذمہ داری چونکہ بڑے پیمانے پر انجام دی گئی ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس طرح بادشاہوں کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، اسی طرح دعوت و عزیمت کی تاریخ بھی لکھی جا سکتی ہے، اور یہ لکھی گئی ہے. اس روشنی میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن میں حدود سے تجاوز ہوا ہے. اس میں ایک یہ چیز زیر بحث تھی کہ ایک حدیث کو سامنے رکھ کر جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میں تمہیں التزام جماعت کا حکم دیتا ہوں، یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ جب کوئی دائی اٹھے گا تو وہ اپنی جماعت بنائے گا. اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی نہ کوئی جماعت ہر حال میں ہونی چاہیے، اور یہ ظاہر ہے کہ دین کے دائی ہی بنائیں گے، تو لوگ اس کے ساتھ اگر وابستہ نہیں ہیں تو وہ دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حدیث میں الجماعت سے مراد پارٹی اور تنظیم نہیں ہے، اس سے مراد مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت آپ کے سامنے رکھ دی، اور امام بخاری نے اسے دونوں طریقوں سے روایت کر دیا ہے. ایک میں یہ الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ شِبْرًا، اور دوسرے میں ہے فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا. اس سے یہ بات واضح کر دی ہے. اس روایت کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس نے واضح کر دی ہے کہ الجماعت سے مراد سلطان ہے، مسلمانوں کا اقتدار ہے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. یہ ابن تیمیہ کی جماعت یا ابوالکلام آزاد کی جماعت یا علامہ اقبال کی جماعت یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جماعت یا مولانا مودودی کی جماعت یا حسن البنا کی جماعت نہیں ہے. یعنی الجماع یہاں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. روایت میں نے پڑھ دی تھی، روایت کو دونوں طریق سے پیش کر دیا تھا اور دونوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اس کے بعد اس پر تبصرہ ہے کہ ان روایات میں دیکھ لیجئے الجماع اور السلطان بالکل ایک دوسرے کے مترادف کی حیثیت سے استعمال ہوئے. یعنی عربی زبان میں جماعت اردو کی جماعت نہیں ہے، عربی زبان میں یہ سلطان کے معنی میں ہے، اقتدار کے معنی میں ہے. یعنی مسلمان اگر کسی جگہ اپنا سیاسی نظم قائم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو اس سے وابستہ رہنا چاہیے. ہمارے ہاں قدیم زمانے میں حکمران کے لیے لفظ امام استعمال ہوتا تھا یا امیر استعمال ہوتا تھا، جیسے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا، اسی طرح ہماری فقہ میں لفظ امام استعمال ہوتا ہے. لیکن نظم اجتماعی کے لیے الجماع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے ہم اب گورنمنٹ میں اور سٹیٹ میں فرق کرتے ہیں، یعنی حکومت اور ریاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو الجماع کا لفظ ریاست کے ہم معنی ہے، اور ریاست کے معاملے میں دین کا حکم یہی ہے کہ جب وہ قائم ہو جائے، جب یہ نظم ایک مرتبہ وجود میں آ جائے، تو پھر کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ اس کو توڑنے کی کوشش کرے. پھر سب کو اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اس کا وفادار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ریاست کا نظم یا سلطان جس کو اقتدار کہتے ہیں وہ اگر ایک مرتبہ انارکی کا شکار ہو جائے تو پھر لوگوں کے جان مال آبرو کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اسی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک بالشت کے برابر بھی اس سے الگ ہوا، فماتا الا ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ان روایات میں دیکھ لیجئے الجماعت اور السلطان بالکل ایک دوسرے کے مترادف کی حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ الجماعت در حقیقت السلطان یعنی سیاسی اقتدار ہے۔ یہ جو مقابل میں فرمایا ہے کہ جاہلیت کی موت مرے گا، تو جاہلیت کی زندگی اصل میں انارکی کی زندگی تھی، کوئی ایک نظم اجتماعی نہیں تھا، قبیلوں کے اپنے اپنے نظم تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ سرزمین عرب میں قریش کا ایک عمومی اقتدار تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جو ایک باقاعدہ ریاست کی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پھر وہ آدمی اسلام نے آ کر جو ایک نظم یہاں پیدا کر دیا ہے اس کا توڑنے والا شمار ہوگا، اور اس طرح گویا وہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس سے واضح ہے کہ الجماعت در حقیقت السلطان یعنی سیاسی اقتدار ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا اطلاق مسلمانوں کی کسی ایسی جماعت ہی پر کیا جا سکتا ہے جو کسی خطہ ارض میں سیاسی خود مختاری رکھتی ہو اور جس کے اندر نظام امارت قائم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کے التزام کی ہدایت فرمائی اور اس سے نکلنے کو اسلام سے نکلنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سیاسی اقتدار سے محروم کسی دینی جماعت یا تنظیم کے ساتھ اس حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، سیاسی اقتدار سے محروم کسی دینی جماعت یا تنظیم کے ساتھ اس حکم کا کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب علم دین کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو یہ اس کی ثواب دید ہے، وہ تنہا کام کرے، اس کے تلامزہ کی ایک جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کوئی ادارہ بنا لیا جاتا ہے یا کوئی تنظیم قائم کر لی جاتی ہے، ان میں سے ہر چیز کو آپ مباحات کے دائرے کی چیز سمجھیے، یعنی جائز ہے۔ اس کا فیصلہ اس فرد نے کرنا ہے اور زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ زمانے کے حالات اور پیش نظر کام کی نوعیت یہی تقاضا کرے کہ تنہا یہ خدمت انجام دی جائے، جس طرح کے بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم نے انجام دی۔ یعنی ابن تیمیہ کی کوئی جماعت نہیں تھی، ابن قیم کی کوئی جماعت نہیں تھی، ابن کثیر کی کوئی جماعت نہیں تھی، شاہ ولی اللہ کی کوئی جماعت نہیں تھی۔ تو بے شمار لوگ ہیں جو ہماری تاریخ میں بڑے جلیل القدر لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی جماعت یا تنظیم قائم نہیں کی۔ یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کو دائرہ مباحات کی چیز ہے، کیا میرے کام کا تقاضا ہے کہ میں کوئی نظم قائم کروں، یہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی تنظیم اور جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ دعوت دین کے کام کے لیے تنظیم یا جماعت یہ سرے سے کوئی دینی تقاضا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز تو ہمارے دین میں لازم کی گئی ہے کہ اگر کوئی سیاسی نظم قائم ہو جائے تو مسلمانوں کو اس سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ مسلمانوں کا اس وقت جو نظم اجتماعی ہے وہ دین پر کاربند نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ ریاست کا نظم ایک الگ چیز ہے اور حکومت اور اس میں عمارت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ حکومت سے ہم اختلاف کریں گے، حکومت کو ہم تبدیل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ حکومت کے بارے میں جس طرح اب جمہوری دور میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ 5 سال بعد ہم اس کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن ریاست ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے، اس میں حکومت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ چیز ہے جس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وابستہ رہنے کی تلقین کی ہے، اور یہ تلقین قرآن مجید کے اسی حکم کی فرع ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اسی کی ایک فرع ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کر دیا۔ یعنی چونکہ جب بھی کوئی ریاست کا نظم قائم ہوگا تو اس میں قانون کا نفاذ امامت کے ذریعے سے ہوگا۔ قرآن نے اس کو وہاں سے بیان کیا کہ سموتات کا رویہ ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ایک لازمی تقاضے کی حیثیت سے یہ واضح فرما دیا کہ جماعت کا التزام رہنا چاہیے، یعنی اس نظم اجتماعی سے تم کو وابستہ رہنا چاہیے۔ میں نے اس کے نیچے یہ نوٹ بھی لکھ دیا ہے، چنانچہ تنظیم یا جماعت دعوت دین کے اس کام کا کوئی لازمی دینی تقاضا بھی نہیں ہے. اس امت کے اہل علم یہ خدمت اس سے پہلے بھی بالوہ اپنی انفرادی حیثیت میں انجام دیتے رہے ہیں، اور اب بھی اگر کوئی ضرورت دائی نہ ہو، کوئی ضرورت دائی نہ ہو تو وہ یہ کام اسی طرح انجام دے سکتے ہیں. چنانچہ یہ بات بہت واضح طریقے پہ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص اگر اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایک جماعت بنا رہا ہوں، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کو ایک جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو اب یا تم میری جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ یا اسی طرح کی کوئی جماعت بناؤ، اس کے بغیر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے انحراف کرنے والے ہو کر جیو گے، تو وہ ایک بے بنیاد بات کرتا ہے، وہ ایک غلط بات کرتا ہے. مسلمانوں کو یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نظم سیاسی کے ساتھ وابستہ رہیں. ہجرت و برات. چوتھی حد یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہجرت کا یہ حکم تو بے شک باقی ہے کہ اہل ایمان پر اگر کسی جگہ دین پر قائم رہنا جان جوکھم کا کام بن گیا ہو تو اس مقام کو چھوڑ کر انہیں کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے. یہ ہجرت ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اس کو ہم دین حق میں سمجھ چکے ہیں. لیکن وہ ہجرت جو قرآن مجید میں ایک مرحلہ دعوت کی حیثیت سے بیان ہوئی ہے، یعنی ہم نے پیغمبر کی دعوت کے زیر عنوان دیکھا کہ وہ جن مراحل سے گزرتی ہے اس میں ایک مرحلہ ہجرت و برات کا مرحلہ ہے یہ ہجرت. لیکن وہ ہجرت جو قرآن مجید میں ایک مرحلہ دعوت کی حیثیت سے بیان ہوئی ہے اور جو در حقیقت داعی حق کی طرف سے اپنی قوم کے لیے اعلان برات ہوتی ہے، یعنی داعی حق یا خدا کا پیغمبر جب اپنی قوم پر ہر لحاظ سے اللہ کی حجت پوری کر دیتا ہے تو پھر اس سے برات کا اعلان کر کے یہ کہتا ہے کہ اب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس ہجرت کی نوعیت یہ ہوتی ہے اس کے بارے میں، یعنی اس ہجرت کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کا انبیاء کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، وہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہجرت کی ایک لازمی شرط اتمام حجت ہے، اور بحثیت فرد یہ صرف رسولوں سے متصور ہو سکتا ہے، وہ ہستیاں جن کے آنے سے صدیوں پہلے اللہ کے نبی ان کی منادی کرتے ہیں، جن کی پیشگوئی عالم کا پروردگار اپنی کتابوں میں ثبت کرتا ہے، جن کی گواہی اقوام و ملل کے قافلوں میں سفر کرتی ہوئی ان کے مقام بعثت تک پہنچتی ہے، وہ جو اپنے معاشرے میں وجود کا خلاصہ اور اپنی سیرت میں ایک اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے نوازتا ہے، جو ہر وقت اس کی نگاہوں میں ہوتے ہیں اور جن کے آگے اور پیچھے وہ پہرہ رکھتا ہے کہ اس کا پیغام پہنچانے میں وہ کسی جگہ کوئی غلطی نہ کریں. یہ صرف انہی کا مقام ہے، یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ ان کی دعوت سے کسی قوم پر اللہ کی حجت اس طرح پوری ہو جائے کہ اس کے دودھ کا سارا مکھن نکل آئے اور اس میں صرف چھاچھ باقی رہ جائے، جس کو پھر اڈھیل دیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے عام دائی تو ایک طرف رہے، یہ مرحلہ ان نبیوں کی دعوت میں بھی نہیں آیا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی لیکن وہ رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے. بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے حنانی اور میکایا جیل بھیج دیے گئے، الیاس کو جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی، زکریہ ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار ہوئے، یرمیہ پیٹے گئے، قید ہوئے اور رسی سے باندھ کر کیچڑ بڑے حوض میں لٹکا دیے گئے، آموس جلاوطن ہوئے اور یحییٰ کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا گیا. میں نے بائبل میں ان سب واقعات کے حوالے نیچے دے دیے، اس کو میری کتاب برہان میں دیکھ لیا جا سکتا ہے. لیکن ان میں سے کسی کی دعوت میں بھی ہجرت و برات کا وہ مرحلہ نہیں آیا جو نبیوں کی دعوت میں لازماً آیا جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے اور اس طرح خدا کی حجت بن کر زمین میں آئے. یہ جو ہجرت رسول کرتا ہے اس کی پھر دو صورتیں قرآن نے واضح کر دی. ایک یہ کہ اس کو کوئی دار الہجرت میسر آ جاتا ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے، اور دوسری کیا ہے، اور نتوفینک، اس کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس کو نکالتے ہیں اور پھر اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں ہوا. پھر پھر اس ہجرت کے بارے میں یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے، اس ہجرت کے بارے میں، یعنی جو اتمام حجت کے بعد خدا کا پیغمبر کرتا ہے، پھر اس ہجرت کے بارے میں یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ صرف عالم کا پروردگار کر سکتا ہے۔ کسی انسان کے لیے اپنی عقل و رائے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ اس کی طرف سے حجت پوری ہو گئی اور قوم کی طرف سے دعوت حق کے لیے اب کسی مثبت رد عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی، کسی طرح ممکن نہیں۔ چنانچہ قوم لوط کے متعلق یہ فیصلہ لے کر جب خدا کے فرشتے ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کے پاس آئے تو انہوں نے اسے قبل از وقت سمجھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی شاید وہاں 50 راست باز ہوں، ابھی شاید 40 راست باز ہوں، ان کا یہ مجادلہ نقل ہوا ہے بائبل میں، تو انہوں نے اسے قبل از وقت سمجھا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کیا۔ اور یونس علیہ السلام نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت مواخذہ کیا، اور یونس علیہ السلام نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت مواخذہ کیا، اور ان کے رجوع کے بعد ان کی قوم کے ایمان سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ توفیق ہدایت کا وقت صرف اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن مجید انہی کی مثال پیش کر کے صاف واضح کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اس معاملے میں پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا منتظر رہنا چاہیے۔ وہ اپنی رائے سے یہ خیال کر کے کہ اس کی طرف سے فرض دعوت کافی حد تک ادا ہو چکا، اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس پر لازم ہے کہ وہ جس ذمہ داری پر مامور ہوا ہے اس پہ برابر لگا رہے، یہاں تک کہ اس کا پروردگار ہی یہ فیصلہ کر دے کہ حجت پوری ہو گئی، قوم کی مہلت ختم ہوئی اور اب رسول اس علاقے سے ہجرت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ براہ راست قیامت تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے اب یہ معلوم بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جب اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تو ان کو حکم دیا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنی سعی کو زیادہ سمجھ کر، یعنی یہ خیال کر کے کہ بہت دعوت ہو چکی، بہت پیغام پہنچا دیا، بہت محنت کر لی، ایک ایک شخص کے دروازے پر دستک دے کر دیکھ لی، یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اور اپنی سعی کو زیادہ سمجھ کر منقطع نہ کرو اور اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، پس تم اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اس حکم سے بالکل واضح ہے کہ یہ ہجرت صرف اللہ کے فیصلے سے ہو سکتی ہے، لہٰذا ختم نبوت کے بعد اب دائیان حق کے لیے قیامت تک اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ برابر اپنے کام میں لگے رہیں اور اپنی دعوت کبھی منقطع نہ کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اہل باطل اگر ان کے لیے اس دعوت کے ساتھ جینے ہی کا کوئی موقع باقی نہ رہنے دیں تو وہ اصحاب کہف اور مہاجرین حبشہ کی طرح اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں جہاں وہ اس ظلم سے نجات حاصل کر سکیں۔ یعنی ایک حبشہ کی ہجرت ہے جب جینا مشکل بنا دیا جائے، لوگ جان کے درپے ہو جائیں، تو پھر کسی دوسرے مقام کی طرف لوگ جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہجرت جو اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد اللہ کے رسولوں نے کی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ چنانچہ دعوت دین کے مراحل میں اب اس کا ذکر ایک بے معنی بات ہے جس کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے اور نہ قرآن و سنتی سے کوئی چیز اس کے حق میں پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ہجرت و برات کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر ہے، اس لیے اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ چیزیں اس لیے زیر بحث آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ان کی غلط تعویل بھی ہوئی اور یہ اس روایت میں بھی سب بیان ہوئی ہیں جس کی طرف میں آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا صحیح مدعا کیا ہے۔ اس کے بعد نہی عن المنکر، یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور وہ معروف کی تلقین کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، کسی کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، برائی سے روکنا۔ پانچویں حد یہ ہے کہ تلقین و نصیحت سے آگے بڑھ کر معروف کو فی الواقع قائم کر دینے اور منکر کو قوت سے مٹا دینے کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دائی کو نہیں دیا۔ یعنی یہ بات کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم معروف کی تلقین کریں تو یہ تلقین ہی ہوگی، اور منکر سے روکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا، بتایا جائے گا، تعلیم دی جائے گی کہ وہ برائی کو چھوڑ دیں، یہی دعوت ہے۔ یعنی دعوت کو اگر آپ اس کے کانٹینٹ کے لحاظ سے تفصیل کریں تو وہ اصلاً یہی ہوگی، اس کے بعد پھر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ جو معروف اور منکر کے ذیل میں تو نہیں آتی، وہ دینی حقائق ہیں جن کی وضاحت کرنی ہے۔ لیکن کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے، کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی منکر کو دیکھے اور اس کو ہاتھ سے روک دے؟ معروف کو فی الواقع قائم کر دینے اور منکر کو قوت سے مٹا دینے کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے کسی دائی کو نہیں دیا۔ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ دائی حق کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی، دائی حق کی حیثیت سے، یعنی جب پیغمبر حکمران ہو جاتا ہے نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، دائی حق کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی تذکیر اور بلاغ مبین، یعنی نصیحت کرنا اور بات کو واضح طریقے پر پہنچا دینا، کسی پیغمبر کو بھی تذکیر اور بلاغ مبین سے آگے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من را منکم منکرن کو اس کی تردید میں پیش کریں، یعنی ایک روایت یہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ فعلم یستتِ فب لسانِ ہی و علم یستتِ فب قلب ہی وذالک اضعف الایمان، یعنی تم میں سے کوئی اگر منکر کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس کو دل میں برا سمجھے۔ اس روایت سے دور حاضر میں بعض لوگوں نے استدلال کیا، یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من را من کو منکرن کو اس کی تردید میں پیش کریں، یعنی یہ جو بات ہم نے کہی ہے یہ ممکن ہے کہ اس روایت کو کوئی شخص پیش کرے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہماری تاریخ کے مختلف ادوار میں دین سے ناواقف بعض حوصلہ مند لوگوں نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر صاحب عزیمت کو اس بات کا مکلف ٹھہراتا ہے کہ پہلے اپنے پیرووں کا ایک جتھا منظم کرے اور اس کے بعد ازالہ منکر کی غرض سے حکومتوں کے خلاف خروج اور جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو۔ ہمارے ہاں پہلی صدی کے بعد سے بہت سے لوگوں نے اس سے استدلال کر کے جتھے منظم کیے اور پھر خروج اور جہاد اور اس طرح کی اصطلاحات استعمال کر کے انہوں نے انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ روایت کی یہی تاویل ہے جس کی بنا پر غلبہ دین کے علمبرداروں نے اس زمانے میں طالب علموں کے ہاتھ میں قلم اور کتاب کی بجائے بندوق تھما دی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جب مذہبی جماعتیں بنی اور پھر خاص طور پر طالب علموں میں بھی ان کی جمعیتیں قائم کی گئیں تو ان کے ذمے یہ فرض بھی لگا دیا گیا کہ وہ منکر کے خلاف جہاد کریں گے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ کوئی مجلس ہو رہی ہے، کہیں کوئی موسیقی کی محفل برپا ہے، یا اس نوعیت کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے جس کو ان کے خیال میں منکر کے ذیل میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ جتھا بنا کے گئے اور انہوں نے بزور اس کو ختم کرا دیا۔ روایت کی یہی تعویل ہے جس کی بنا پر غلبہ دین کے علمبرداروں نے اس زمانے میں طالب علموں کے ہاتھ میں قلم اور کتاب کے بجائے بندوق تھما دی ہے، اور اب اسی قبیلے کے بعض لوگ اس سے دور حاضر میں اسلامی انقلاب کا لائے عمل برآمد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نقطہ نظر بیان کیا جانے لگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہماری تنظیم اتنی قوت حاصل کر لے گی کہ ہم کسی منکر کے بارے میں حکومت کو الٹیمیٹم دیں گے کہ اس کو بند کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم بزور اس کو مٹا دیں گے، اور یہ اسلامی انقلاب لانے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ بات ہر شخص پر واضح رہنی چاہیے کہ قرآن کی تصریحات، دین کے مسلمات، رسولوں کی سیرت اور روایت کے اپنے الفاظ کی روشنی میں اس کی صحیح تاویل یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر مسلمان کے دائرہ اختیار سے ہے۔ شوہر، باپ، حکمران، یہ سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں یقیناً اسی کے مکلف ہیں کہ منکر کو قوت سے مٹا دیں۔ یعنی ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو شوہر کو گھر کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح جب اولاد ہو جاتی ہے تو باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اولاد پر بھی اس کو ایک نوعیت کی برتری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہی ہمارا نظم ہے، اور اسی سے معاشرت وجود میں آتی ہے، اسی سے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے۔ پھر جب کسی معاشرے میں ہم کوئی اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں تو کسی کو اپنا حکمران بناتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں یقیناً اسی کے مکلف ہیں کہ منکر کو قوت سے مٹا دیں۔ یعنی حکمران تو پولیس کا محکمہ قائم کرے گا اور ملاوٹ کرنے والے کو پکڑے گا، دھوکہ دینے والے کو پکڑے گا، یعنی اس کا تو یہ فرض ہے، وہ واز نہیں محض کرے گا، وہ منکر کہ جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو، اس کو قوت سے مٹایا جائے گا۔ یہ روایت یہی بتا رہی ہے کہ ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں اس ترتیب سے مکلف ہے، اس سے کم جو صورت بھی وہ اختیار کریں گے، اگر دینی کی کوئی مصلحت مانے نہ ہو تو بے شک ضعف ایمان کی علامت ہے۔ یعنی اس میں جو فعلم یستتے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا جتھا کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، لیکن ہمت نہیں ہے، تو اب تم ایمان کے دوسرے درجے میں آ گئے ہو۔ لیکن اس دائرے سے باہر اس طرح کا اقدام کوئی جہاد نہیں، بلکہ بدترین فساد ہے، جس کے لیے دین میں ہرگز کوئی گنجائش ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہم اب باقی مباحث کا اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔